خلفاء راشدین نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تراوی کی نماز ادا فرمائی اور اس خوف سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رات کے وقت مسجد میں داخل ہوئے ماہ رمضان المبارکہ میں، اور دیکھا کہ لوگ مختلف الگ الگ ٹولیوں میں مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب متفرق طور پر نماز پڑھتے پایا تو فرمایا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہوگا. تو حضرت فاروق اعظم نے سب کو ایک امام یعنی حضرت عمی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا کہ حضرت عمی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراوی کی امامت فرماتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ سب ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراوی ادا فرما رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے اپنی زبان ناز سے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ نعمت البدعت ہادی، کہ یہ اچھی بدعت ہے. یعنی حضور کے دور میں تو یہ کام نہیں تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں، ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. بری بدعت تو جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن اچھی بدعت جو ہے وہ یقیناً جنت میں لے جانے والی ہے. عموماً آپ ٹی وی پر اور دیگر جگہوں پہ سنتے ہوں گے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو وہاں پر ذہن میں رکھیے گا، کبھی اگر کوئی مولوی یہ الفاظ کہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بدعت کی دو قسمیں. عموماً ہر چیز کو بدعت کہہ کر اس کو ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ غور فرمائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں پکی مسجدیں نہیں تھیں، بعد میں پکی مسجدیں بنی. حضور کریم علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید و فرقان حمید پہ زبر زیر نہیں تھے، بعد میں زبر زیر لگائے گئے. حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مساجد کے اندر اس طرح سے پنکھے نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے. تو مجھے بتائیے، یہ سارے اچھے کام ہیں یا برے کام؟ یقیناً اچھے کام ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ 20 رکعتیں تراوی کی ہیں، اور یہی احادیث سے ثابت ہے. بائقین بسند صحیح سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے زمانے میں بھی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور بعض جگہ پر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ماہ رمضان میں 23 رکعت لوگ پڑھا کرتے تھے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ 20 رکعت تو تراوی کی ہو گئی اور 3 رکعت نماز وتر ہو گئی. اچھا، اب میں چیدہ چیدہ مسائل کی طرف آ جاتا ہوں جو آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. سب سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ تراوی کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے طلوع فجر تک ہے. عشاء کی فرض نماز کے بعد سے طلوع فجر تک تراوی کا وقت ہے. وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وتر کے بعد بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وتر پڑھ لی اب تراوی نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے. وتر سے پہلے بھی ہو جائے گی اور وتر کے بعد بھی ہو جائے گی. اب یہ مسئلہ جو پیش آتا ہے اسے ذہن میں رکھیں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا، کوئی بہت ایمرجنسی کام ہوا وہ چلا گیا، پیشاب کی حاجت پیش آئی وہ چلا گیا، استنجا کی حاجت پیش آئی وہ چلا گیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا وہ وضو بنانے چلا گیا، اب وضو کر کے آیا تو دیکھتا ہے کہ چار رکعتیں نکل گئیں، چھ رکعتیں نکل گئیں. فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے پھر باقی ادا کر لے. وتر پڑھ لے امام کے ساتھ، باقی جو چار چھ بچی ہیں وہ بعد میں ادا کر لے. فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ فرض جماعت کے ساتھ اس نے پڑھے ہوں. یہ ذہن میں رکھنا کہ جماعت کے ساتھ اگر عشاء کے فرض پڑھے ہیں تو وتر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اگر جماعت کے ساتھ اس نے فرض نہیں پڑھے تو وتر پھر جو ہے وہ تنہا پڑھے گا. فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں اور یہ افضل ہے. اور اگر کوئی شخص تراوی پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے، تو بھی جو ہے وہ جائز ہے کہ چھ رکعتیں یا چار رکعتیں رہ گئیں وہ اپنی ادا کر لے. ٹھیک ہے جماعت وتر کی ہو رہی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر وہ اپنی وتر پڑھتا ہے تو پڑھ لے، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے نماز عشاء بغیر طہارت کے پڑھی، بھول گیا وہ نماز عشاء بغیر طہارت کے پڑھی اور تراوی اور وتر طہارت کے ساتھ پڑھی، تو فرماتے ہیں کہ عشاء اور تراوی دوبارہ پڑھے وتر ادا ہو گئے، وتر اس کی ہو گئی، عشاء اور تراوی جو ہے وہ دوبارہ پڑھے گا. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہو میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بھولے سے نماز عشاء بغیر طہارت کے پڑھی، عموماً بعض لوگ جو طہارت کے پابند ہوتے ہیں تو کبھی انہیں یہ سہو ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نئی وضو ہے اور وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے پھر بعد میں یاد آتا ہے. تو فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے بھولے سے نماز عشاء بغیر وضو کے پڑھی اور تراوی اور وتر وضو کے ساتھ پڑھی تو عشاء اور تراوی وہ دوبارہ پڑھے گا، اس کے وتر جو ہے وہ ادا ہو گئے. تو اس سے پتا چلا کہ فرض سے پہلے اگر کسی نے وتر پڑھ لیے، یعنی اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، تو وتر جو ہے وہ اس کے ہو جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ تراوی اور فرض وہ دوبارہ پڑھے گا، وتر اس کے ادا ہو گئے. فرماتے مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں گے تراوی میں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز تراوی فوت ہو جائے، نماز تراوی چلی گئی اس کی، تو ان کی قضا نہیں ہے. عموماً بعض لوگ دوسرے دن جو ہے وہ تراوی کی قضا پڑھنے لگ جاتے ہیں. فرماتے ہیں تراوی کی قضا نہیں ہے. اور اگر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نماز تراوی فوت ہو جائے ان کی قضا نہیں ہے، اور اگر قضا پڑے گا تو فرماتے تراوی نہیں ہوگی بلکہ نفل نمازیں ہوں گی. تراوی نہیں ہوگی، تراوی کی قضا نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وتر کی قضا ہوتی ہے، کیونکہ وتر واجب ہے. اگر وتر کسی کی فوت ہو گئی، وتر چلی گئی، تو وہ دوسرے دن جو ہے اس کی قضا ضرور کرے گا، تو وتر کی قضا ہوگی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ تراوی کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر دو رکعت پر سلام پھیرے. نماز تراوی میں احتیاط یہ ہے کہ جب دو رکعت پر سلام پھیرے تو ہر دو رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر کسی نے ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم جب تراوی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 20 رکعت ہی کی نیت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے. فرماتے تراوی میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقعہ ہے، اور دو مرتبہ ختم کرنا فضیلت ہے، اور تین مرتبہ جو ہے وہ افضل ہے. لوگوں کی سستی کی وجہ سے قرآن مجید کے ختم کو ترک نہیں کیا جائے گا کہ صاحب لوگ سستی کرتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ مختلف جگہوں سے پڑھ لیا جائے. فرماتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے وہ ترک نہیں کیا جائے گا. اب میں یہاں پر بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. ایک دن میں کرتے، ایک رات میں کرتے، اور پھر تراویح میں جو ہے ان کا ختم قرآن وہ الگ ہوتا تھا. اب فقہ کرام فرماتے ہیں امام اور مقتدی ہر دو رکعت پر ثنا پڑھیں اور بعد تشہد کے دعا بھی کریں. ہاں اگر مقتدیوں پر گرا ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ دو رکعت تراویح جیسی ختم ہوتی ہے تو درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں دو رکعت کے لیے، تو یہ بھی جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فرماتے اگر نماز تراویح میں ایک قرآن مجید ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی 23 کو ختم کر لیتا ہے، 25 کو ختم کر لیتا ہے تو ختم تو ہو جائے گا، لیکن افضل جو ہے وہ 27 کو ختم کرنا ہے. فرماتے نماز تراویح میں قرآن مجید 27ویں شب سے پہلے بھی ختم ہو، جیسے کہ 10 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح میں وغیرہ وغیرہ، تو رمضان المبارکہ کے آخری تک تراویح برابر پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ سنت موقعہ ہے. عموماً جو ہماری نئی نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ 5 روزہ بس پڑھ لیا تو اب تو لوگ جان چھڑانے والی بات کہتے ہیں کہ بس 5 روزہ اگر پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے صاحب، تراویح پوری ہو گئی، 6 روزہ پڑھ لیا تو تراویح پوری ہو گئی، اب بعد میں نہیں پڑھنی پڑے گی. اور 5 روزہ اور 6 روزہ اور 10 روزہ تراویح کا حال آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ گنتی کے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. عموماً جو نوجوان ہوتے ہیں وہ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، جب امام دوسری رکعت کے رکوع میں جاتا ہے تو پھر شامل ہوتے ہیں، اور گھر پہ آ کے اپنے ماں باپ کے سامنے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑی محنت کر کے آیا ہے، صاحب ہمارا بچہ تو 5 روزہ اور 6 روزہ پڑھ کے آیا ہے، اگر ماں باپ جا کر کے اس بیٹے کا حال وہاں پر دیکھ لیں تو انہیں پتا چل جائے کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے. فقہ کرام فرماتے ہیں نماز تراویح میں قرت کی ادائیگی میں جلدی کرنا اور نماز کے ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ جتنے اچھے انداز میں پڑھا جائے تو بہتر ہے. 5 روزہ 6 روزہ کا حال یہی ہوتا ہے، یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اتنی جلدی رکوع اور سجود ہوتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا یہ مکروہ ہے. اسی طرح فرماتے ہیں نماز تراویح تعوذ اور تسمیہ اور تسبیح کا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلی نہ پڑھے. فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے. نماز تراویح کے بعد ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جائیں. یہ مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ تراویح کی جماعت میں بزرگ بھی ہوتے ہیں. چلو نوجوانوں کے اندر تو اتنی طاقت ہے لیکن بزرگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، تو فرماتے اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہوگا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جائیں، مستحب ہے. لیکن اگر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں دعا پڑھ کے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ کام کرے گا تو یہ مستحب ہے. فرماتے ہیں کہ 5ویں تراویح ہے اور وتر کے درمیان بیٹھنا اگر لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے، یعنی 20 رکعت ہو گئی، اب لوگ وتر کے انتظار میں ہیں، اب امام صاحب جو ہے وہ مصلی پر بیٹھ گئے. فرماتے اگر یہ لوگوں پر گرا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو بھائی جلدی وتر ہو جائیں اور ہم چلے جائیں گھروں پہ، تو فرماتے اگر لوگوں پر گرا ہو تو بس امام کھڑا ہو جائے اور وتر جو ہے وہ امام ادا فرما لے. نماز تراویح کی 4 رکعت کے بعد جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا کریں؟ ایک ترویہ مکمل ہو گیا، 4 رکعت مکمل ہو گئی، اب کیا کریں؟ فرماتے خاموش بیٹھے رہیں تب بھی ٹھیک ہے، کلمہ شریف پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب بھی ٹھیک ہے، تلاوت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، درود شریف پڑھتے رہیں یہ بھی صحیح ہے، یا تنہا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں یہ بھی جو ہے وہ بہتر ہے، پھر تسبیح پڑھیں جیسا کہ لوگوں کا معمول ہے کہ وہ پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت. اب یہاں پر یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اسی دعا کے اندر جب ہم آتے ہیں والعظمتی پر تو بعض لوگ اس کو والعظمتی پڑھتے، حالانکہ یہ درست لفظ ہے والعظمتی، دعا جو ہے اس کا اس کے اوپر زبر لگا ہوا، اور بعض لوگ اس کو ساکن پڑھتے ہیں، تو والعظمتی کا معنی ہوگا بزرگی اور شان، اور ول عظمت کا معنی ہوگا ہڈی کے. تو یہ فرق ہے, اس فرق کو ذہن میں رکھیں. اپنی مساجد میں اگر کسی جگہ پر ہے تو الحمدللہ سنی جتنے مکتب ہیں اس پر اب ایسی دعائیں مل رہی ہیں کہ جس پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, وہاں مساجد میں آپ لگا دیں اپنی جیب سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بڑی غلطی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. فرماتے ہیں کہ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے. اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے, اگر کسی شخص نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھے, اگر کسی شخص نے گھر میں تراویح تنہا پڑھ لی ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص مقتدا ہے, بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مفتی ہے, کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے, اگر چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے, تو ایسے شخص کو بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بڑا آدمی ہے وہ آ جائے گا تو کئی لوگ آ جائیں گے, عالم آئے گا تو کئی آ جائیں گے, پیر صاحب آئیں گے تو مریدین آ جائیں گے, اور آج کل تو معاملہ الٹا ہے, سیٹ آئے گا تو پھر چمچے بھی آ جائیں گے, سب کے سب آ جائیں گے, اور تراویح کی جماعت جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے, ثواب تو جو ہے وہ ضرور ملے گا. فرماتی اگر مقتدا ہے تو اسے جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے. اگر کچھ لوگوں نے جماعت سے گھر میں پڑھ لی, جیسے کہ ہمارے کراچی میں بھی رواج ہے, بعض گھروں میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, آفیسز میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, فرماتے ہیں تو اگر گھر میں پڑھ لی تراویح ہو جائے گی, مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں, یہ مسئلہ بھی سن لیں, کہ ان پر مسجد کی جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا. مسجد کی جماعت چھوڑنے کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے. تراویح ہو جائے گی, نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم حافظ بھی ہو تو افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے, دوسرے کے پیچھے نہ پڑھے. وہ عالم ہے, وہ خود سمجھ کے پڑھے گا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا, وہ خود پڑھے. اور اگر امام غلط پڑھتا ہو تو محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ امام ٹھیک نہیں پڑھتا, غلط پڑھتا ہے, تو دوسری مسجد میں آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر معلوم ہے کہ محلے کی مسجد میں قرآن ختم نہیں ہوگا تو بھی دوسری مسجد میں جانا جائز ہے. مثلا محلے کی مسجد میں علم طرح سے تراویح ہو رہی ہے اور دوسری جگہ پر پورا قرآن ختم ہو رہا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے پورا قرآن سن لوں گا, تو پھر وہاں پر جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ خوش خواہ کو امام نہیں بنانا چاہیے, بلکہ درست خواہ کو امام بنانا چاہیے. بعض لوگ ایسے کو امام بناتے ہیں کہ صاحب بہت اچھی قرت کرتا ہے صاحب, اوہو سدیس کی طرح پڑھتا ہے صاحب, مکے کے جو ہے وہ امام کی طرح پڑھتا ہے, مدینے کے امام کی طرح پڑھتا ہے. یہ بھی تو دیکھو کہ ٹھیک بھی پڑھتا ہے یا نہیں, درست بھی پڑھتا ہے یا نہیں. فرماتے درست پڑھتا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے امام بنا سکتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک امام اگر دو مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے تو اگر دونوں میں پوری پوری پڑھاتا ہے تو ناجائز ہے. اسی طرح فرماتے ہیں اور اگر مقتدی نے دو مسجدوں میں پوری پوری پڑھی تو حرج نہیں ہے, مگر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں ہے جبکہ پہلی میں پڑھ چکا ہو. ایک آخری مسئلہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں, اور یہ مسئلہ بھی غوث اعظم و غریب نواز کے دور کا ہے, آج کے دور کا تو ہے ہی نہیں. فرماتے لوگوں نے تراویح پڑھ لی, اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنا تنا پڑھ سکتے ہیں, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. وہ غوث اعظم کے دور میں, غریب نواز کے دور میں ایسا ہوتا تھا. اب تو ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے بس جلدی سے جان چھوٹے اور ہم یہاں سے نکلیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.